خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. صلوات بھیجیے. اعزاز محترم، نام لوں گا تو بہت وقت ہو جائے گا. بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کی دعا کے لیے کہا ہے. ایک نام اس میں ضرور شامل کر لیں اس کے ساتھ، علامہ علی کرار نقوی صاحب کا. وہ بہت سخت مریض ہیں، بیمار ہیں پروردگار. تو ان سب مریضوں کے لیے دعا کیجیے. پروردگار بے حق بیمار کربلا سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجیے گا. بیٹھو 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 عباس، بیٹھ جاؤ، شاباش. اس کی بھی صحت کے لیے ایک درود اور بھیج دیجیے، محمد علی محمد پر. عزادار ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن سے سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کی، ان سے دعا کے لیے کہا کریں. یار اللہ صلی اللہ محمد محمد، ان سے دعاؤں کے لیے کہا جاتا ہے. ایسے لوگ ہیں، یہ مظلوم لوگ ہیں، معصوم لوگ ہیں. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. آئیے بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں، جہاں کل ختم کیا تھا. دو منٹ میں اس کا خلاصہ کرتے ہیں. سانح فق تمام ہوا، بے شمار. اچھا آپ دیکھو، میں پڑھ رہا ہوں نا، جب میں کہوں جب صلوات بھیجنا، ٹھیک ہے؟ سلامت رہو. تو وہاں میں جہاں میں نے ختم کیا تھا بات کو، وہ یہ تھا کہ واقعہ تمام ہوا، دو تین افراد کو آپ نے جانے کا حکم دیا جنگ کے میدان سے، ہے نا، دو تین افراد، ادریس، یحییٰ، عیسیٰ، ان کو نکلنے کا حکم دیا، نکل جاؤ، تاکہ تحریک، حالانکہ وہ جانا نہیں چاہتے تھے، وہ جان دینا چاہتے تھے، لیکن حکم تھا حسین ابن علی کا، شہید فقہ، کہ تم میدان سے نکل جاؤ تاکہ پیغام آگے تک جائے. نا اب میں بتاؤں گا کہ پیغام کیسے ان لوگوں نے آگے بڑھایا، انشاءاللہ آج اور کل. یہ تحریک آگے کیسے بڑھی، ایسے نہیں ہوا کہ اچانک واقعہ وقت میں، نہیں نہیں، یہ پوری قیاموں کی تاریخ ہے. یہ سرخ تشیع جب کہا جاتا ہے تو اس کا کوئی مطلب ہوتا ہے. سرخ تشیع ہم تک پہنچا ہے، پونے 1400 سال ہو گئے نا واقعہ کربلا کو. 61 ہجری یہ 1400 کون سی 44 میں شروع ہو گئی نا، 1444 میں شروع ہو گئی ہجری. تو کتنے سال ہو گئے جناب؟ پونے 1400 سال. پونے 1400 سال میں کوئی عرصہ ایسا نہیں گزرا جب شیعان حیدر کرار نے ظلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا. نہیں، کبھی نہیں کی، ہمیشہ میدان میں ڈٹے رہے. ایک کے بعد ایک قیام، ایک کے بعد ایک. یہ شکست نہیں تھی، کہیں بھی شکست نہیں ہوئی تشیع کو. مر گئے، ختم ہو گئے، لیکن دنیا کو ایک راستہ دکھا کر جاتے تھے، بتا کر جاتے تھے کہ ظلم کے سامنے سر جھکا دینا شکست ہے، جان دے دینا شکست نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. ٹھیک ہے جناب، یہاں تک ایک دو تین باتیں بڑی اہم جو ہے نا ایک بتانی آپ کو. ادریس، یحییٰ اور عیسیٰ یہ نکل گئے، ان میں دو نے تاریخ پر گہرے نقش چھوڑے، جو ابھی ہم ان کا ذکر کریں گے. آج پہنچ گئے ٹھیک ہے، نہیں تو کل انشاءاللہ زندگی رہی آخری مجلس ہوگی تو کل تفصیل سے ان دونوں کا ذکر کریں، لیکن آج واقعات کے تسلسل کو لے کر چلنا ہے کہ ہوا کیا. اس کے بعد سر قلم کر دیے گئے، وہی ہوا جو کربلا میں ہوا تھا کہ اپنے کشتے دفنائے شہدا کے لاشوں کو ایسے چھوڑ کر اور یہ چلے گئے، اور کہہ کر گئے تھے کہ جب لوگوں نے کہا کہ ان کو دفنا دے کچھ سمجھ تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ چرند پرند اور درند کی غذا کیا ہوگی، پھر اس لیے چھوڑا، یہ درندے اور پرندے آئے، چرند آئے شہدا کے لاشوں پہ. لیکن خیر بہرحال ہوا یہ کہ جب وہ چلے گئے تو اطراف کی بستیوں کے لوگ آئے، انہیں نے گڑھا کھودا اور وہاں پہ ان سب کو دفن کر دیا. اس کے بعد کیا وہ میں آپ کو دو تین بار بتا چکا. اب آگے چلتے ہیں. اب دیکھیے 100 کے قریب سر ہیں شہدا کے، ان کو انہیں نے وہی کام کیا کہ نیزوں پر بلند کیا، چند خواتین تھیں ان کے ساتھ، ان کو قیدی بنا لیا. لیکن ایک فرق یاد رکھیے گا، کربلا میں جو بیویاں قیدی بنائی گئی تھیں وہ کچھ اور ماحول تھا، حالات ان کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا. میں نے عرض کر دیا کہ بعد میں کسی کی جرت نہیں ہو سکی کہ پھر خانواد اہل بیت کی خواتین کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک کرتا، بعد میں کسی کی جرت نہیں ہوئی. یہاں بھی قیدی بنایا، لیکن ایسے قیدی بنایا کہ جیسے زینب بنت سلیمان بن ابی جعفر جو تھی ایک ان کی عباسی شہزادی، اس کے حوالے خواتین کو کر دیا گیا. یعنی خواتین کو بہرحال بظاہر کوئی انہوں نے کوئی ایسی اذیت نہیں دی، لیکن وہ رکھا مدینہ یا بغداد تک، اس کے بعد احترام سے انہی کی سفارش پہ بنی عباس کی جو خواتین تھیں ان کی سفارش پہ ان کو چھوڑ کے اور گھر پہنچا لیے گئے. انہی میں فاطمہ بنت علی تھی جن کے بارے میں نے بتایا تھا نا، ہادی عباسی کیا کہتا تھا کہ میرا بس چلے تو میں اس خاتون کو بھی جو ہوگا عورت کہہ رہا تھا، میری زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ اس بیوی کو بھی میں دنیا سے اس کا نشان مٹا دوں، کیونکہ جانتا تھا کہ اس قیام میں حسین بن فق کی، حسین بن علی کی بہن کا کتنا بڑا ہاتھ ہے. اتنی بڑی خاتون تھی ماشاء، اس زمانے میں اتنی بڑی مجاہدہ خاتون تھی، اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ قید ہوئیں، رہا ہو کے چلی گئیں. لیکن میں نے عرض کر دیا اگر کوئی آپ سے کہے کہ بعد میں بھائی اس کے بعد بھی تو قیدی بنائی گئی خواتین واقع کربلا کے بعد، نہیں، واقع کربلا کی کچھ اور سچویشن ہے نا، وہ صورتحال کچھ اور ہے. انہیں جس انداز میں قیدی بنایا گیا، انہیں جس انداز میں لے جایا گیا، انہیں جس انداز میں بے پردہ بازاروں میں پھرایا گیا، انہیں جس انداز کے زندانوں میں رکھا گیا، وہ صورتحال یہاں بہرحال نہیں تھی، کیونکہ بنی ہاشم کا ایک بہرحال معاملہ تھا، آپس کا بھی معاملہ تھا، پیچھے جا کے خواتین کے بھی ننیال ددیال بن جاتے تھے، تو وہ کہتے نہیں یہ نہیں ہوگا. تو اس لیے خواتین کے ساتھ پھر اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، سوائے کہ قید کیا گیا اور بعد میں لے کے ان کو چھوڑ دیا گیا، یعنی انہی کی سفارش کے ساتھ. اب یہ لائے مکے میں، مکے میں انہیں سروں کو پھرایا، حج تمام ہوا، حج کے بعد حکم دیا گیا کہ براہ راست بغداد نہیں آنا ہے، پہلے مدینے جاؤ، ان سروں کو لے کے مدینے جاؤ، مدینے سے بغداد آنا. تو ہادی نے یہ حکم دے دیا تھا کہ جو بھی تمہارے راستے میں رکاوٹ بنے اس کا سر قلم کر دینا مدینے میں آل حسن، حتیٰ کہ اس نے امام کے لیے بھی، باب الحوائج کے لیے بھی یہ حکم دے دیا تھا، بلکہ در پردہ تو یہ حکم دے دیا تھا کہ قتل کر دینا. یہ اصل میں جو بنی عباس تھے نا، یہ آل علی میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ تھی، اس کے سبب تھا، یہ نہیں چاہتے تھے کہ روئے زمین پہ ایک بھی اولاد علی میں سے باقی رہے. کیوں؟ وہ چور تھا نا اندر دل میں کہ ہم نے ان کے حق کو چھینا ہے اور ان کے نام پر چھینا، یعنی اہل بیت کے نام پہ لڑے، اہل بیت کے نام پہ سب کچھ تحریک چلائی اور پھر حق لیا اور ان کو حقداروں کو نہیں دیا. لہٰذا وہ چاہتے تھے کوئی حق کا دعویٰ کرنے والا باقی نہ بچے، جیسے یزید چاہتا تھا کہ کوئی حق کا دعویٰ دار باقی نہ بچے، اسی طرح یہ بھی چاہتے تھے. لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایک اللہ کا نظام ہے، ایک انسان کا نظام ہے. اللہ کا نظام یہی تھا کہ یہی شہادتیں ان کی بنی عباس کی ذلتیں بنی، بنی امیہ کی ذلتیں بنی، آج تک یہ کربلا کی دیوار سے سر ٹکرا رہے ہیں، پھوڑ رہے ہیں، پاش پاش کر رہے ہیں، کربلا ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، کربلا ان کا پیچھا، یعنی ان کے لیے ایک عجیب کیفیت ہو گئی نا کہ کیسے کربلا سے جان چھڑائی جائے، سارا وقت یہ اسی چکر میں. اور پھر آج بھی مسئلہ یہ ہوا نا کہ آج کے بنی امیہ بنی عباس یہ شیطانی طاقتیں، یہ بھی تو سب آپ کے پیچھے ہیں نا. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ ریسسٹنس یہی ہے، مقاومت یہی ہے، یہ لڑیں گے، یہ نہیں جھکیں گے. اور دیکھ بھی لیا گزشتہ 40 سال میں، دنیا نے دیکھ لیا کہ لڑنے والے ڈٹنے والے یہی ہیں، باقی سب تو سرنڈر کرتے چلے جائیں گے نا، گھٹنے ٹیکتے چلے گئے، سرے تسلیم خم کرتے چلے گئے، اور مختلف ہیلے بہانوں سے معاشی ان پر مسائل لاد دیے جاتے، جیسے کہ ماشاء اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے نا، اگلے مہینے کی تنخواہ نہیں ہے اگر ان کا ایک حکم نہیں مانو تو، ان کا حکم ماننا پڑے گا. ابھی دیکھیں کہاں تک جائے گا ماشاء اللہ، آپ لوگ تیاریاں کر لیں، جتنے میں آپ کو پیٹرول خرچ ہوگا اتنے میں گدا گاڑی ملی جائے گی. یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ابھی آپ دیکھ انہیں مجلس میں کہا تھا کہ ابھی دیکھتے جائیے بھی کیا کیا بک رہا ہے. ابھی آپ کے 2 ادارے اور بک گئے اور اس سب قطر اور بحرین ان سب کے حوالے کیے جا رہے ہیں کہ وہ آ کے، بظاہر یہ ہو رہا ہے کہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ وہ کام کریں. کیوں؟ یہاں کیا سارے بیکار بیٹھے ہیں، کسی کو کام نہیں آتا؟ جن کو ایئر لائنس بنا بنا کے پاکستان نے دیے ہیں یہ چھٹ بھائیوں کو، ان کو آتا کیا تھا؟ عربوں کو ان کی ساری ایئر لائن بنا بنا کے ہم نے دی، آج وہ وہاں سے آئیں گے آپ کا نظام چلانے کے لیے ایئرپورٹس کا. کیوں آئیں گے؟ بھائی ہیں آپ کے، دوست ہیں آپ کے، خرید لیا یہاں سے وہ کمائیں گے، ان کو رشوتیں دے دے کے سسٹم خرید رہے ہیں، پورے سسٹم خرید رہے ہیں. اور پھر ان کے پیچھے وہ عرب نہیں ہیں، عربوں کے پیچھے وہ ہیں، وہ بڑے شیطان، کہ ان کو ہر طرف سے مفلوج کر دیا جائے. سمجھ گئے آپ؟ لیکن کچھ نہ بولیے گا، آرام سے بیٹھیے گا، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے سب ٹھیک ہو جائے گا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہو رہا ہے، یہ شروع ہو گیا, یہ زیادہ لمبی کہانی نہیں ہے, ابھی یہ سب آپ کے سامنے آ جائے گا, مہینے دو مہینے تین مہینے میں سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ ہوا کیا آپ کے ساتھ, کیسا داؤ ہو گیا. یہ 400-500 جب پیٹرول پہنچے گا نا پھر آپ کو پتہ چلے گا, اور آپ بول بھی نہیں سکتے کچھ کیونکہ آپ کو مارا جائے گا. اس لیے مارا جائے گا کہ جن سے پیسے لیے ان کا حکم ہوگا کہ ان کو مارو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایسے کچھ نہیں ہوتا. بہرحال کہاں کی بات کہاں چلی گئی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنی عباس کبھی بھی نہیں چاہتے تھے, لہذا حکم دیا. اب یہ دو اس کے سالار عباس ابن محمد یا محمد ابن عباس, محمد ابن عباس, محمد ابن عباس اور عیسیٰ ابن موسیٰ, ان دونوں کو حکم ہوا کہ سروں کو لے کے جاؤ پہلے مدینے, تاکہ مدینے سے اٹھی تھی نا تحریک, مدینے میں ایسے خوف بٹھا دیا جائے کہ پھر دوبارہ کسی کی ہمت نہ ہو جرت. حکم دے دیا گیا تھا کہ جس نے اولاد حسن میں سے, اولاد حسین میں سے, اولاد سید سجاد میں سے, اولاد جعفر طیار میں سے, جس نے اس قیام میں حصہ لیا ہے ان سب کی گھروں کو مسمار کرو, ان کی کھیتیوں باغات کو جلا دو, اور جو بھی اس کے بعد باقی بچتا ہے سب مصادرہ کرو, یعنی قبضہ کر لو, ملکیت میں لے لو سب. اور یہ کیا اس لشکر نے, آتی کیا کیا کہ جو جس نام تو تھے نا سب کے, جس نے اس قیام میں حصہ لیا تھا ان کے گھروں کو مسمار کر دیا گیا, یعنی بلڈوزر پھیر دیتے نا اسے, مسمار کیا گیا, کھڑی فصلوں کو آگ لگا دی گئی, باغات اور کھیتوں کو, ان کی زمینوں کو, ان کی فصلوں کو آگ لگا دی گئی, زمینوں پہ قبضہ کر لیا گیا, جو باقی مال متا بچا تھا وہ بھی سب مصادرہ کر لیا گیا, چند گھر باقی بچے اہل بیت کے, صرف چند گھر, جس میں ایک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے سب سے. ایک صلوات بھیجیے مل کر بلند آواز. اچھا جلدی جلدی چلیں گے کیونکہ اب دو مجلسیں ہیں, آج کی اور کل کی مجلسیں. ایک گزارش ہے کہ وہ بعد میں کرنے سے پہلے ابھی کرو, تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے آپ حضرات, مجھے اچھا لگتا ہے, مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے. جو پیچھے بیٹھے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے آ جائیے. بہت شکریہ آپ کا. جو مجبوری کے تحت ٹیک لگا کے دیوار سے بیٹھا ہے ظاہر ہے کہ وہ مریض ہوگا, میں اس سے نہیں کہہ رہا ہوں, جو سامنے بیٹھے ہیں وہ آ سکتے ہیں آگے, اچھا ماحول بن جاتا ہے. ایک بلند آواز سے صلوات عنایت فرما دیجیے محمد عالم. آ جاؤ بیٹا, آگے آ جاؤ, آ جاؤ بچو, جوان خاص طور پہ آگے آ جاؤ, یہ جگہ خالی ہے نا, اچھا نہیں لگتا, جوانوں کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے کہ آگے. یار اب آئیے جو خاص خدمت ہے. انہیں دارالعمارہ میں دربار سجایا, لشکر تو ساتھ ہے نا, پہلے پھر آیا مدینے کی گلی گلی میں شہدا کے ساتھ, سکوت آئی, وحشت, خوف, کوئی بات نہیں کر رہا, ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہا. یہ تاریخ نے لکھا کہ ایسی روب مدینے پہ, ایسے سکوت اور وحشت خوف کی فضا تاری کر دی. دارالعمارہ قبضے میں کیا, وہاں انہیں نے جمع کیا مدینے والوں کو, خاص طور پہ اہل بیت کو حکم دیا کہ ہر فرد حاضر ہو جائے, خواتین نہیں یعنی مردوں میں سے ہر فرد حاضر ہو جائے. یہاں تک کہ ان کی جرات ہوئی انہیں نے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی طلب کیا مدینے میں, صلوات باب الحوائج کو بھی اس نے ان لوگوں نے طلب کیا کہ یہاں آئے سب آئے, بنی حسن جمع, اور انہوں نے اپنے کارنامے بیان کرنے شروع کیا اور حسین بن علی کی کردار کشی کرنا شروع کی. سب سے بڑا باطل کا حربہ کیا ہوتا ہے کہ جو کسی مومنٹ میں, تحریک میں, انقلاب میں کام کر رہا ہو, جب وہ دیکھتے ہیں نہیں مان رہا, کسی طرح سے نہیں مان رہا, تو اس کی کردار کشی کی جاتی ہے. جب وہ کردار کشی ہو جائے تو اس کی شخصیت ختم, وہ معاشرے میں کام کرنے کے قابل نہیں رہتا. اچھا ایک وضاحت کر دوں, دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ جو میں گفتگو کروں گا وہ مماثلت ہو جائے گی آج کے کہیں کسی کے حالات کے, تو کبھی بھی گمان میں نہ کیجیے گا کہ میں آپ کو کوئی ڈائریکشن دے رہا ہوں, نہیں بالکل بھی نہیں. یہ تاریخ کا تسلسل ہے کہ کہیں نہ کہیں حالات ٹکرا جائیں گے, باتیں ٹکرا جائیں گی, واقعات ٹکرا جائیں گے, لیکن ایسا میرا نہ کوئی ارادہ تھا کبھی نہ ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں نا یہ میں 40 سال سے پڑھ رہا ہوں, میں جو اپنے نظریات سے لوگوں کو سامنے پیش کر دیتا ہوں, پسند آئے نہیں آئے, اچھے لگے برے, میرے اپنا ایک خط ہے نا, میں اس خط پہ چلتا ہوں. ہمارے نعرے 40 سال سے وہی ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آئی. بیچ میں ہم نے نامعلوم کتنوں کو دیکھا کہ انقلابی نعرے لگے اس کے بعد بھاگ گئے. تو آج بھی اگر اتفاق سے کسی کا نعرہ ہم سے مل جائے تو ہم اس کے ساتھ نہیں ملے ہیں, اس کا نعرہ ہمارے ساتھ ملا ہے. اس کی مجبوری ہو گئی ہے, جس کی بھی مجبوری ہے اس کی مجبوری ہو گئی, اور کیا معلوم کل ان کا مسئلہ حل ہو جائے وہ پیچھے ہٹ جائیں, تو ہم تو نہیں ہٹتے نا پیچھے, ہم تو کھڑے ہوئے ہیں, ہم تو میدان میں, ہم نہیں ہٹتے. لہٰذا یہ غلط فہمی ہمیشہ ذہن میں نہیں آنے, کبھی بھی ذہن میں نہیں آنے دیجیے گا کہ میں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہوں. نہیں نہیں میں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا. ایک تاریخ ہے یہ, کردار کشی کردار کشی کردار. مولا عارفان کی کردار کشی نہیں کی گئی شام میں, کی گئی نا, جب ہی تو صفین میں اتنا بڑا لشکر آیا، کیا سوچ گیا تھا کہ معاذ اللہ بے نمازیوں کے مقابلے میں جا رہے ہیں؟ آپ شہید ہوئے تو وہاں کیا مشہور تھا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے؟ سمجھ میں؟ یہ پروپیگنڈا، اتنا پروپیگنڈا کرو، اتنا پروپیگنڈا کرو کہ آج تک تاریخ پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے کہ حق کیا تھا، صحیح کیا تھا. ہم بتاتے بتاتے لوگوں کو تھک جاتے ہیں، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. تو اس نے کردار کشی شروع کی. حسین ابن علی کے شان میں گستاخیاں کرنے شروع کی. باغی تھا، یہ تھا، وہ تھا. اس نے مسجد نبی کی حرمت کو پامال کر ڈالا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا، حملہ تم کر رہے ہو مسجد میں، گھس کے حرمت پامال اس نے کر دی. اس نے حرمت جتنے بھی الزامات تھے اس کے اوپر ڈال دی. اقتدار کا معاذ اللہ بھوکا تھا، یہ تھا، وہ تھا. اب دیکھیے پورا مدینہ سن رہا ہے اور امام بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب صورتحال کیا ہے؟ امام تشریف فرمائے. اب یہ وقت ہے کہ کوئی کھڑا ہو کے حسین بن علی کا دفاع کرے. مگر کرے کون؟ کسی میں اتنا دمخم نہیں بچا نا، کون دفاع کرے؟ جانتا ہے کہ جو کھڑا ہوگا اس کی گردن بھی مار دی جائے گی، اس کا گھر بھی گیا، اس کے بال بچے سب گئے، کچھ بھی نہیں بچے گا اس کے پاس. خاموش. امام اس مجمع میں موجود اور انہوں نے بھی اسی لیے بلایا کہ ان کے سامنے ساری بات کی جائے. اب لوگ کیونکہ یہ دلیل بن جاتا ہے، اسی لیے جب امام کے نے اتنی تائید کی حسین بن علی کی، اس کے باوجود ہمارے یہاں بڑے بڑے بکرات پیدا ہو گئے حسین بن علی کے خلاف باتیں کرنے والے کہ نہیں امام کی تائید نہیں تھی. یہ جیسے جناب مختار کے پیچھے پڑ گئے، جیسے جناب زید کے پیچھے پڑ گئے نا، ایسے ہیں ہمارے یہاں بھی بڑے فالتو پڑے ہوئے ہیں لوگ. ان کو اپنے ہیروز شوق ہے کہ ان کو ویلن بنائیں، اپنے ہیروز کو ویلن بنانے کا انہیں شوق ہے. ارے اللہ کے بندو، ایسا نہیں کرو. پورا تجزیہ جب تاریخ کا کرو گے تو یہ ایک ایک چیز، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے. یقین مانیں، ایک ایک چیز الگ ہو کے آ جاتا ہے. ایک روایت کو لے کے پڑھے ہوئے ہو، بیعت طلب کی، بیعت طلب کی، امام سے بیعت طلب کی، اس کا میں پورا تجزیہ چوتھی یا پانچویں مجلس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، ریکارڈ ہے، سن لیجیے گا جس نے نہیں سنا کہ وہ کیا تھا مسئلہ. اب دیکھیے یہاں پہ مسجد نبی میں ہو رہا بیان. اب اگر امام خاموش رہے تو تائید ہو گئی نا، کیونکہ سنت اسی سے ثابت ہے نا. قول رسول، یا قول، ہمارے تو معصوم ہے، وہاں رسول ہے. قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم. تقریر معصوم کیا ہے؟ معصوم کے سامنے ایک بات کی جائے اور معصوم خاموش. خاموشی کا مطلب ٹھیک ہے، رضامندی. لوگ یہ لے لیتے ہیں، جیسے تقیہ کی بہت ساری روایت تھی تو لوگوں نے سمجھا کہ بھائی یہی ہوگا، امام نے کہہ دیا بس ہو گیا، امام خاموش ہے ان کے سامنے بات ہے، ٹھیک ہے یہی ہوگا. اب یہاں پہ اگر یہ حسین بن علی کی جو کردار کشی کی جا رہی ہے تو وہ ایک انقلابی ہے، وہ ایک مجاہد فی سبیل اللہ ہے، اس پر جنگ مسلط کی گئی. لہذا کیا ہوگا کہ لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ جیسا بتا رہے ہیں ویسے ہی ہوگا، ویسے ہی ہوگا. لہذا یہاں ضروری تھا کہ اس کے کردار کا دفاع کیا جائے. اب یہ دفاع کون کرے؟ دفاع کرنے والی شخصیت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ تاریخ میں ٹکر پہ اس کا قول آئے. یعنی جب ہم پیش کریں تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، نہیں، ہم بھی سینہ ٹھوک کے اور سر فخر سے اونچا کر کے کہیں کہ حسین بن علی کا اگر کسی نے دفاع کیا تو زمانے کا امام تھا جس نے دفاع کیا. کیونکہ وہاں کوئی بول نہیں سکتا تھا نا، ماحول ایسا تھا. شہدا کے سر، سینکڑوں سپاہی برہنہ شمشی نے لیے کھڑے ہوئے، خوف کا ماحول، رعب اور دہشت. تو جب اس نے پوری تقریر کر لی، پہلے عیسیٰ ابن موسیٰ نے کی، اس کے بعد جناب وہ عباس ابن محمد نے، یا محمد ابن عباس، نام میں گڑبڑ کر رہا ہوں، دونوں نام کے سردار تھے، وہاں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو. تو دو سرداروں کو بھیجا تھا، محمد ابن عباس غالباً زیادہ احتمال ہے، یہ پہنچا تھا مدینے. ان لوگوں نے تقریر کر لی، اس نے کر لی، اس نے کر لی، خاموش سب مجمع خام. اب امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہیں، پانچ جملے بس چھوٹے چھوٹے امام نے ادا کیے، اور وہ پانچ جملے قیامت تک کے لیے حسین بن علی کے سر کا تاج بن گئے. ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک راہ مل گئی کہ نہیں، حسین بن علی مجاہد فی سبیل اللہ تھا. کیوں؟ اس مجمع میں دیکھیں نا، گھر میں یہ بات ہوئی ہوتی چلو کوئی بات نہیں مان لیتے، نہیں، وہاں کھڑے ہوئے آپ، حمد و ثنا کی. اس کے بعد فرماتے ہیں پہلا جملہ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. پورا مسجد چونکی ہوئی ہے، اب سب خاموش ہیں کہ اب فرزند رسول گفتگو کر رہے ہیں. بے شک ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر چلے جانا. مزا الحسین، یہ حسین چلا گیا، گزر گیا، شہید ہو گیا. یعنی حسین بن علی شہید فخر کی بات ہو رہی ہے. وہ مجھے، میں بار بار تاکید شہید فخر پہ اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ کوئی آج پہلے دن نہ آیا ہو مجلس میں، تو میں خالی حسین ابن علی کہہ کے چلا جاؤں گا تو وہ پریشان ہو جائے گا کہ حسین ابن علی کو کیا کہہ رہے ہیں یہ. اس لیے میں لوگوں کو گرا بھی گزرتا ہوگا جو روز آ رہے ہیں کہ بار بار کیوں ہوتا ہے, ہمیں معلوم ہے شہید فقیہ, لیکن بھائی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کسی دن کوئی پہلی بار آ رہا ہے اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا نا کہ بات کس کی ہو رہی ہے, تو شہید فقیہ کی قید لگا دیتا ہوں میں. حسین بن علی شہید فقیہ کے لیے فرماتے ہیں مزہ, وہ چلا گیا, گزر گیا حسین, چلا گیا. واللہ اللہ کی قسم کھا کے اب کہتے ہیں کہ کان الحسین, واللہ کان الحسین مسلمن صالحن صوامن, تین لفظ ہیں کہ اللہ کی قسم وہ جب دنیا سے گیا تو اسلام پر تھا. آپ معمولی لفظ سمجھ رہے ہیں, قرآن میں انبیاء کی دعائیں ہیں, اپنے بیٹوں کو نصیحتیں ہیں, وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, یہ دعا کیا کرو, یہ تمنا کیا کرو کہ نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو. جناب ابراہیم علیہ السلام نے, جناب اسماعیل علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی, ربنا وجلنا مسلمین لک, ہمیں اپنا مسلمان رکھنا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دعا کیا کرو کہ آخری وقت میں اسلام پر باقی ہو, نہیں معلوم کیا ہو. تو آپ نے پہلے تو یہ بتا دیا کہ وہ اسلام پر گیا ہے, وہ جو شہید ہے ہمارا حسین ابن علی وہ اسلام پر گیا ہے. صالحاً عبد صالح ہے, نیک بندہ, یعنی تم جو بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو, وہ عبد صالح. وہ صوامن, صوامن یعنی بہت زیادہ روزے رکھنے والا, روزے دار نہیں, بہت زیادہ روزے رکھنے والا, مبالغہ ہے نا, صوامن وہ بہت زیادہ روزے رکھنے والا تھا. چوتھی صفت آمرن بالمعروف, وہ امر بالمعروف کے لیے گھر سے نکلا تھا, وہی حسین جناب سید الشہداء کی بات, اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر, جو تم کہہ رہے ہو اقتدار کے لیے, وہ اقتدار کے لیے نہیں نکلا تھا, اس پر جنگ مسلط کی گئی تھی. آمرن بالمعروف ونهى عن المنكر, وہ نہیں اس منکر کرنے نکلا تھا. اور آخری بات کہتے ہیں کہ یہ پانچ صفتیں بتانے کے بعد حسین ابن علی کے فضائل پڑھ دیا سارے, یعنی آپ نے ایک طویل جملے میں جس میں پانچ چھوٹی چھوٹی صفت ان کی بتائیں حسین ابن علی کی, ان کا سارا نقشہ نقش بر آپ کر دیا, ساری سازش کو آپ نے فیل کر دیا نا. اور یہ امام ہی بات کر سکتے تھے, کہتے ہیں کہ وما کانا مثلہ فی اہل بیتی, اس کی مثل ہمارے اہل بیت میں کوئی تھا ہی نہیں. امام فرما رہے ہیں مستند جملے, پہلے بھی بہت سارے کلمات میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں معصومین کے, حضور سے لے کے یہاں تک. حضور کی حدیث کیا تھی کہ جو شہید ہوں گے فخ میں, ان میں ہر شہید کا درجہ جزا پاداش دو شہیدوں کے برابر ہوگی, ما شہیدین, دو شہیدوں کی جزا ہوگی ہر شہید کی, جو جزا ملے گی قیامت, حضور کی حدیث بھی پڑھے سب. لیکن لوگوں کو شوق ہے کہ وہ ایک جو ضعیف ہوگی روایت وہی لینی ہے, وہی نکالنی ہے جس سے نقص پیدا ہوتا ہو. یہ شوق ایک عجیب پیدا ہو گیا بعض لوگوں کو, ہر چیز میں نقص نکالنا ہے, نہ معلوم کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, اللہ خیر کرے. تو آپ سمجھ میں آ گئی بات, امام نے یہ فرمایا دربار پہ سکتا, اور سرداروں ورداروں کے سب کے ہوش اڑ گئے, امام اطمینان سے مسجد سے باہر نکل گئے. چلے سارا نقشہ اچھا ہے, دو کام ہوئے نا, ایک امام کی اس گفتگو سے آل حسن کا سینہ, اور جس کو کہتے ہیں ہماری اردو میں محاورے کہتے ہیں سینہ اور چوڑا ہو گیا. چلیے یہ اچھا نہیں لگتا تو یہ کہیں کہ سر فخر سے اونچا ہو گیا, ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے کہ فرزند رسول نے آج ہمارے شہید کی تائید کر دی, آج ہمارے اس قوم کے سردار کی, اس قوم کے بزرگ کی تعریف کر دی اور بتا دیا کہ وہ حق پر تھا. تو یہ آل حسن آل حسین, یہ جتنی آل ابو طالب تھی, یہ خوش اور خوف جو تھا نا تھوڑا, وہ سب دل سے نکل گیا. ایک تو امام کی گفتگو نے کیا کیا, ایسے آپ نے روبدار لہجے میں گفتگو کی کہ دو کام ہوئے, ایک یہ کہ مدینے والوں کا خوف دل سے نکل گیا, دوسرے ان کے دل بیٹھ گئے کہ یہ سو شہیدوں کے ان کے خاندان کے سر لایا ہوں, اس کے باوجود جرت گفتار, طاقت گفتار, ہمت نہیں ہوئی اس کی. مدینے کے کچھ لوگ جو عباسی تھے انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی حرکت نہ کرنا ایسی کہ ابھی مدینہ بڑی مشکل سے قابو آیا ہے پھر نکل جائے گا, کیونکہ وہ چاہتے تھے نا کہ قتل کر دیں امام کو. تو جو مدینے کے عباسی جو رہتے تھے وہاں پہ ان کا ایسے حرکت نہ کرنا, اگر اس وقت تم نے کوئی رد عمل دیا تو یہ پھر تمہارے ہاتھ سے گیا مدینہ, اس وقت نہ بولو, خاموش ہو جاؤ, پی جاؤ. تو کتنی بار تاریخ میں ایسا ہوا کہ معصومین جب دربار میں اگر کبھی گئے بھی تو تاریخی ذلت سے دو چار کر کے آئے ان کو, ظالموں کو, ہے نا, چاہے امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہو, چاہے ثانیہ زہرا ہوں, چاہے امام سجاد ہو, جو بھی جب دربار میں گیا ہے نا جاتے نہیں، جب دربار میں جاتے تو پھر ان کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک کر آتے تھے، ایسی رسوائی ان کو دیتے تھے کہ تاریخ میں کبھی ایسی رسوائی ان کو میدان جنگ میں نہ ملی ہوگی، جو ان کے بھرے دربار میں معصوم ان کو رسوا کر کے آتا تھا۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ اب یہ جو میں جملے کہہ رہا ہوں یہ الگ الگ ایک باب ہے نا، ایک الگ الگ باب ہے، لیکن چلیے آگے چلتے ہیں۔ یہاں سے پھر انہیں اپنا بوریا بسترا سمیٹا اس ذلت کے ساتھ، یہ آئے تھے فتح کا جشن منانے، ذلت امام نے ان کو دی۔ کیوں؟ اب یہاں امام خاموش نہیں رہ سکتا تھا نا، اگر امام خاموش رہتا تو ایک مجاہد کی شخصیت کیا ہوتی، ڈیمیج ہو جاتی۔ لہذا امام نے ضروری جانا، امام ہے کہ نہیں، اب بچانا ہے اس کی شخصیت کو، کیونکہ اس نے قیام کیا۔ اب دیکھیں میں بتاؤں گا، اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں کہ امام جانتے ہیں کہ ہماری خاطر قیام کیا ہے، یہ میں نے ایسے جملہ نہیں کہا، ابھی آگے چل کے بتاتے ہیں آپ ثبوت کیا ہے اس کا۔ یہاں سے گئی ہے بغداد، اور بڑے خوش خوش جا رہے تھے سروں کو لے کے، کیونکہ ان کو یاد تھا کہ یزید نے کتنا انعام دیا تھا، اور دو دو جگہ انعام ملا تھا، ابن زیاد کے دربار میں بھی انعام ملا، وہاں بھی انعام ملا، انعام انعام لاد دیا تھا زر و جواہر سے۔ یہ اسی خوشی میں جا رہے تھے کہ ہادی عباسی بھی ہمیں ہیرے جواہرات سونا چاندی نوازے گا، وہ ایک بخیل ابن بخیل منصور دوانیقی کا پوتا کو مذاق ہے، تو وہ 15 مہینے اس کی حکومت، یاد رکھیے گا 15 مہینے۔ یہ واقعہ ہوا ہے 8 ذی الحج ہجری 169 ہجری 169 میں ہوا تھا، 15 مہینے اس کی حکومت۔ اس واقعے کے فوراً بعد ہی، اب دیکھیے اس کا کیا ہوتا ہے حشر، وہ بھی بتا دیتے ہیں آپ کو کیا ہوا اس کے ساتھ۔ تو پہنچا وہاں قافلہ، یہ ذرا سب سرور لے کے پہنچے تو الٹا ان کے اوپر غصے ہو گیا، غصے میں آ گیا، کہتا ہے تم ان کے سر ایسے میرے سامنے لا رہے ہو جیسے بادشاہوں کے سر لاتے۔ ان کو بھائی تو الٹا ہو گیا کیس، وہ تو بڑا جلوس ولوس نکال کے بغداد کی گلیوں میں پیچھے پیچھے جیسے ہزاروں آدمی ہاں ہول کرتے ہوئے نعرے لگاتے جا رہے دربار میں کہ اتنا بڑا کارنامہ کر کے آئے۔ اس نے ان کو فوراً پہلے تو ڈیگریڈ کیا، کہتا ہے ایسے لا رہے ہو تم ایک معمولی آدمی کے سروں، ان معمولی آدمی کے سروں کو میرے دربار میں جیسے کوئی تم نے بہت بڑا طاقت، کوئی بہت بڑا بادشاہ مار دیا، دفاع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، یعنی ترجمہ یہی ہے اس کی بات کا، میری نظروں سے دور ہو جاؤ سارے کے سارے۔ عیسیٰ ابن موسیٰ کا تو بتا چکا کیا حشر کیا تھا اس نے، کل بتا دیا۔ اب وہ مبارک ترکی، اس کو پکڑ لیا، وہ جیت کر آیا ہے جنگ، سر لے کر آ رہا ہے، اس کو پکڑ لیا کہ تو مدینے سے کیوں بھاگا تھا، بتایا تھا نا میں نے آپ کو کہ مدینے سے چھوڑ گیا تھا، اس کو جناب الٹا اس کو سزا دی، اس کا مال وال سب ضبط کیا عیسیٰ ابن موسیٰ کی طرح، اس کو کہاں بھیجا، کوہستان کے علاقے میں جہاں کوئی جانا پسند نہیں کرتا تھا، یعنی اس والی کو بھیجا جاتا تھا جس کو سزا، کالا پانی جاؤ سزا دے دی، کوئی آمدنی نہیں، مطلب وہاں کوئی ناکا نہیں، کوئی چنگی نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی انڈسٹری نہیں، مطلب یہ کوئی دینے والا کچھ نہیں ہے نا وہاں پہ، آمدنی کچھ نہیں، کوئی استعان ہے پہاڑی پہاڑیں جا، تجھے پہاڑوں کا والی بنایا جا۔ آج کے والے ہوتے ہیں تو پہاڑوں سے بھی وہ دودھ کی نہریں نکال لیتے ہیں، ہمارے والے نہیں ہوئے اس زمانے میں، یہ ہوتے ہیں نا تو یہ بڑے فنکار ہیں، ان کو سب معلوم ہے کہ کہاں سے پیسہ نکلتا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو اس نے سب کو اسی طرح خالی ٹرخا دیا اور سب باہر نکل کے برا بھلا اس کو کہتے ہوئے چلے گئے۔ اس کو اب دیکھیں اس کی خیانت، دربار میں جو علماء بڑے بڑے ابو یوسف قاضی وغیرہ موجود ہیں جو اس کے گواہ ہیں تاریخ میں اس واقعے کے، اس نے توہین شروع کی صادق آل محمد کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ صادق امام جاب اتنی شدید نفرت کرتا تھا آل رسول صاحب، میں آپ کو بتاؤں، کہتا ہے دربار میں کہتا ہے کہ اگر میرے باپ نے، میرے باپ نے نہ معلوم کیا دیکھا تھا، میں نام لے رہا ہوں نا صادق علی محمد، اس زمانے میں جب بھی چھٹے امام کا نام آتا تھا تو لوگ دو تین نام لیتے، یا ابو عبداللہ، آپ کی کنیت بھی ابو عبداللہ تھی نا، دو اماموں کی ابو عبداللہ کنیت، ایک جناب سید الشہدا کی، ایک چھٹے امام کی، یا ابو عبداللہ احترامن کہتے تھے، یا جعفر صادق، یا کیا کہتے تھے، جعفر، یا صادق آل محمد، اپنے ہو یا پرائے، سب ان ناموں سے۔ لیکن یہ ملعون جب نام لیتا تھا سیدھا سیدھا جعفر ابن محمد، کہ اگر میرے باپ نے نہ معلوم کیا دیکھا اس، اگر اس نے اتنی تعریفیں نہ کی ہوتی، اور میرے دادا، اچھا دادا دشمن ہونے کے باوجود، وہ جو دادا کہہ رہے صفا کو، عباس صفا بہت احترام کرتا تھا نا ظاہری طور پہ، چھٹے امام بہت احترام کرتا تھا، جب آتے تھے اپنی جگہ سے کھڑا ہو جاتا تھا، عباس صفا پہلا خلیفہ، پہلا عباسی خلیفہ جس کے بارے میں ہم بتا چکے، یہ کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا ہے اگر ان لوگوں نے احترام نہ کیا ہوتا اور اتنی باتیں مجھ تک نہ پہنچی تو میں یہ معاذ اللہ دیکھے نقل کفر کفر نہ باشد، کیونکہ تاریخ کے، کہتا ہے میں یہ قبر کھدوا دیتا۔ اس کے آگے کا جملہ آپ میری مجبوری جانتے ہیں کہ میں ادا نہیں کر سکتا, وہ ظاہر ہے کہ بالو کہتے ہیں بالوں پر جل جائیں گے نا. تو ایسا یہ خبیث تھا, توہین کرتا تھا. امام کی شہادت کے بعد چھٹے امام کی توہین, یعنی وہ گئے تو نے دیکھا بھی نہیں, لیکن نفرت اتنی کرتا تھا کہ اگر وہ نہ ہوتا, یہ سب نہ ہوتا, اور میرے اپنے خاندان کے لوگ اگر ان کے حامی نہ ہوتے تو معاذ اللہ میں ان کی قبر کھدوا دیتا. وہ کھدوانے کے بعد جو کرتا وہ بھی جملہ ہے. خیر, نتیجہ کیا ہوا اس کا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا. اچھا, پھر ان کے بعد دوسری بات کہتا ہے, کہتا ہے کہ واللہ ما خرج الحسین الا عن امرہ, خدا کی قسم میں جانتا ہوں, کہتا ہے اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ قیام نہیں کیا حسین ابن علی نے مگر موسیٰ کاظم کی رضا مندی سے. اب سمجھ آئے میری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ امام کی رضا مندی, قسم کھا کے کہتا ہے. یہ تاریخ میں اس کے جملے, واللہ ما خرج الحسین الا عن امرہ, اس کے حکم کے بغیر یہ گھر سے نہیں نکلا, اس نے قیام نہیں کیا. اس کے حکم, کس کے حکم کا؟ باب الحوائج کو کہہ رہا ہے. اس کے حکم کے بغیر یہ گھر سے نہیں نکلا, نہ اس نے قیام کیا. ولا تبع الا محبتہ, اور اس نے کسی کا اتباع نہیں کیا مگر اس کی محبت میں اس نے سارا کام کیا. اس کی محبت میں سارا کام, وہ خود کہہ رہا ہے, خلیفہ کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں میرے خلاف کیوں لڑائی ہے. ان کی رضا بھی حاصل تھی, ان کی محبت بھی. اس میں کہتا ہے کیوں؟ یہ اس لیے کہ لئن ہذا صاحب الوصیت ہے, کیونکہ وہی شخص, یعنی وہی صاحب وصیت. صاحب وصیت سے کیا مراد؟ وارث ہے. وصیت کر کے جاتا تھا نا ہر امام, جیسے مولا علی کے صاحب وصیت امام حسن, امام حسن کے امام حسین, امام حسن کے صاحب وصیت چوتھے امام. اس لیے اس لفظ کو سمجھا رہا ہوں کہ کہیں پڑھنے صاحب وصیت تو مراد وہی امام معصوم ہے. کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں, یہ اس لیے میں جانتا ہوں کہ وہی صاحب وصیت ہے ان میں, فی اہل بیت ہی, ان کے گھر میں وہی صاحب وصیت ہے, یعنی وہی ان کا سربراہ ہے, وہی ان کا امام ہے. یہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتے. یہ اعتراف کیا کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ ہادی عباسی خود کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوا ہے, یہ سب اس نے کرایا, اس کے حکم پر ہوا, اس کی محبت میں ہوا, اس لیے اس نے میرے ساتھ قیام کیا. پھر کہتا ہے قتلنی اللہ ان ابقیت علیہ, اگر میں اسے باقی چھوڑ دوں تو اللہ مجھے قتل کر دے. امام کے لیے کہتا ہے. اب پورا منظر نامہ آ گیا آپ کے سامنے. ہر عباسی خلیفہ ہی جانتا تھا, یہی ہارون رشید کا حال تھا, کہ جانتا تھا کہ میرے خلاف جو قیام ہو رہا ہے اہل بیت کے افراد میں سے, اس کے پیچھے کون ہے؟ امام موسیٰ کاظم ہیں یا نہیں؟ لیکن تاریخ میں یہی. لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہر امام کا اپنا ایک نیٹ ورک ضرور ہوتا تھا. اگر وہ نیٹ ورک نہ ہوتا تشیع ختم ہو چکا ہوتا. آج بھی امام زمانہ کا اپنا ایک نیٹ ورک ہے, اسی نیٹ ورک کو استعمال کر کے امام آپ پر سے نہ معلوم کتنی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے جو ہمیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتی ہے نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایسا ایسے ہی. تو اب جناب اس نے پھر ایک اور منصوبہ بنایا. منصوبہ کیا بنایا؟ کہ بس امام کو اب راستے سے ہٹایا جائے, لاکھوں درہم بانٹے, مدینے میں اپنے ایجنٹ بھیج دیے گئے جو امام کا خاتمہ کرے. اب امام اب یہاں سے وہ نام شروع ہوتا ہے جو ہارون رشید کے زمانے بہت مشہور ہوا. ہادی عباسی کے دور میں پہلی بار وہ نام سامنے آیا, علی بن یقتین. پہلی بار یہ مجاہد, خفیہ مجاہد امام کا, یہ پہلی بار سامنے آتا ہے. ایسے نہ معلوم کتنے ہوں گے. سب کو منع کرتے تھے یہی امام باب الحوائج, بات نہیں کرتے تھے اس سے جو اونٹ کرائے پہ دے دے اپنے. ہارون رشید کرائے پہ کیوں دیے؟ لیکن وہی امام وہاں دستگاہوں تک, ظالموں کی دستگاہوں تک امام نے اپنے چاہنے والوں کو, خاص خاص جن کو نفس پہ اتنا اپنا کنٹرول تھا, ان کو رکھا ہوا تھا. جب یہ منصوبہ بنا تو علی بن یقین اس حد تک نفوذ پیدا کر کے قریب ہو چکا تھا نا, عباسی خلفاء کے قریب ہو چکا تھا, اتنا قریب کہ رازداروں کی حیثیت ہو گئی تھی اس کی. لہذا اسے یہ معلوم تھا منصوبہ کیا, اب امام کے اوپر اٹیک ہونے جا رہا ہے. اس نے اسے پہلے پیغام بھجوا دیا کہ فرزند رسول, بس ایک ہی جملہ لکھا کہ فرزند رسول اپنی طرف سے آپ ہوشیار رہیے, کیونکہ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ خط پکڑ لیا جائے راستے میں, یہ بھی تو ہوتا تھا نا. تو کوڈ ورڈ اس نے رمز یعنی وہی کوڈ ورڈ رمز میں لکھ دیا کہ مطلب اپنا خیال رکھیے آپ فرزند رسول. تو ظاہر امام ہے, امام سمجھ گئے سب اہل بیت جمع ہو گئے، پورا خاندان جمع ہو گیا امام کے گرد کہ بھائی کیا کیا جائے، سب مشورے دے رہے، ایک مشورہ سب دے رہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیے، ہجرت کر لیجئے، آپ چلے جائیے، دیلم چلے جائیے، طبرستان چلے جائیے، اور علاقے ہیں اطراف کے علاقوں کے نام لیے، جہاں جیسے اہواز، اب خوزستان ہے نا، اس وقت صوبے کا نام ہی اہواز تھا، اب خوزستان ہے اس کا علاقہ ہے اہواز، یہ ہو گیا فرق، پہلے اہواز کی طرف چلے جائیں، خراسان کی طرف نکل جائیں۔ امام نے کسی کو کوئی جواب نہیں دیا۔ یاد رکھیے، امام عام طور پہ نفرین کرتے نہیں، ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد پر۔ عام طور پر ائمہ طاہرین نے، عام طور پر ائمہ طاہرین انبیاء کرام نفرین کرتے نہیں، لیکن جب نفرین کر دیں تو پھر اس کے بعد کوئی راستہ بچتا نہیں کسی کے لیے، نفرین کر دیں۔ ایک تو یہ 100 شہداء کا داغ دل پہ امام کے، اور پھر میں حسین بن علی جیسا آپ کا چاہنے والا، آپ کا مجاہد، آپ کا ابن عم، آپ کا چچا زاد، وہ اس میں شامل ان شہداء میں۔ جب یہ خبر مل گئی کہ اب وہ میرا ارادہ کر رہا ہے، تو پہلے تو امام نے ایک جملہ کہا کہ یہ ظالم اللہ پر غالب آنا چاہتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اللہ سب پر غالب ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ اللہ کی مرضیوں میں مداخلت کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ چاہتا ہے یہ اس کو بدل دیں گے۔ یہ ظالم اللہ پر غالب آنا چاہتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ ان پر غالب ہے، اللہ ان پر غالب آنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نفرین کی، یہ نفرین موجود ہے کتابوں میں عربی میں، ایک صفحہ ہے۔ دارے کے وقت نہیں، مجھے آگے اور بھی باتیں کرنی، ورنہ موبائل میں ابھی نکال کے آپ کو سنا تھا، لیکن ضرورت نہیں، آپ کو مل جائے گی خود بخود کہیں نہ کہیں۔ یہ نفرین کی، جس میں ایک جملہ درمیان میں یہ آتا ہے کہ بار الہ مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دے، اس کے شر کو مجھ سے دفع کر دے، اور جو تو ظالموں کے ساتھ کرتا ہے وہ کر دے۔ یعنی مفہوم یہ دعا، یہ دعا موجود ہے، میں نے پڑھا ہے، واللہ عالم، میری طرف سے نہ سمجھیے گا، لیکن بتانا فرض سمجھتا ہوں کہ بعض بڑے بڑے علماء نے کہا اس دعا کے بارے میں کہ اگر ایسا کوئی وقت آ جائے، ظلم اس حد تک پہنچ جائے، یعنی آپ اپنی ذات کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن احتیاطاً منع کیا گیا، کیونکہ اس کی تاثیر ایسی کہ خواہ مخواہ میں آپ کسی کے لیے پڑھ دیں، صبح آپ کا جھگڑا ہوا، شام کو آپ نے پڑھ دیا، شام کو آپ کی لڑائی ہوئی لین دین پہ رات کو آپ نے پڑھ دیا، اس لیے اس کو پڑھنے سے روکا گیا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے اس نفرین کو، بڑی سخت۔ ظاہر امام جب نفرین کرے گا تو کیا ہوگی؟ واللہ عالم بالصواب، یہ نہ سمجھے گا کہ میں اپنا قول آپ کے سامنے پیش کروں، میری یہ تو حیثیت کچھ نہیں ہے، میں صرف وہ پیش کر رہا ہوں جو بعض علماء نے اس دعا کے بارے میں، اس نفرین کے بارے میں نقل کیا ہے۔ آپ یہ نہ کہ مولانا حسن ظفر نے کہا ہے کہ یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، میں نہیں کہہ رہا، بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہمارے یہاں یہ بھی تو ہے، جب سے سوشل میڈیا آئی یہ بھی بڑی مصیبت ہو گئی، ایک گھنٹے کی تقریر نہیں سنتے، دو منٹ کی کلپ چلا دیتے ہیں۔ اب جس نے پوری تقریر نہیں سنی وہ دو منٹ کی کلپ میں چکر کھا جاتا ہے، کہتا مولانا کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں، ارے بھائی تو پوری تقریر سن لیتا نا، تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو نے دو منٹ کی کلپ، اب دو منٹ کی کلپ میں پہلے کیا کہا ہے بعد میں کیا کہا ہے سمجھ میں تو آ نہیں رہا کچھ، وہ بیچ کے بات کو لے کے پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ معجزہ کیسے ہو گیا، فلاں بات کیسے ہو گئی، ارے بھائی پوری تقریر سن لو پھر سمجھ میں نہیں آیا تو سوال کر لو۔ اب یہ دو تین منٹ کی کلپ میں تو مجھے، میں تھوڑی نکالنا کوئی اپنے کلپ، مجھے کیا معلوم، اتنی ساری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی بھی نکالتا ہے دو منٹ تین منٹ چلا دیتا ہے ہمارے نام سے، اس کے چلا کیا کریں، مشکل ہو گئی ہے بہت، یہ کلپس نے بڑی مشکل کر دی، کوئی معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اصل بات ہے کیا، بس دو منٹ اپنے مطلب کا ایک جملہ نکالو اور ایسی تیسی کرو مولوی کی۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے بات ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی ہے سرکار، ایسے ہی ہوتا ہے۔ بس امام نے نفرین کی، اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں جو راوی ہیں اس کے، گھر کے لوگ ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے مراقبے میں چلے گئے، ایک خاص کیفیت مراقبہ، سب دیکھ رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد مراقبے سے باہر نکلے اور آپ کے چہرے پہ تبسم، مسکراہٹ، تو پھر سب اہل بیت نے کہا کہ بھائی جائیں آپ، بہتر یہی کہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ امام نے مسکرا کر کہا کہ پہلی خبر جو مدینے میں بغداد سے آئے گی آج، وہ اس کی موت کی خبر آئے گی، جو میری موت کا سامان کر رہا تھا، اب پہلی خبر۔ ظالم کو معلوم نہیں ہوتا، یہ بھی 24 سال کا تھا، اس کو تو گمان بھی نہیں ہوگا، سوچ رہا ہوں کہ میں 80 سال کا ہو کے مروں گا، 90 سال کا ہو کے مروں گا بلکہ مروں گا ہی نہیں. جوانی میں تو آدمی یہ سوچ رہا ہوتا ہے مرنا کہاں ہے بھائی, یہ زندگی گزارے چلے جاؤ اسی طرح سے. نہیں تو جب بڑھاپا آتا ہے نا پھر اندازہ ہوتا ہے نا گزر گیا وقت, کام کرنے کا وقت گزر گیا, کمانے کا وقت گزر گیا, بیج بونے کا وقت گزر گیا, فصل کاٹنے کی باری آئی تو پھر سوچتا ہے کہ میں نے بیج کیوں نہیں بوئے تھے کہ اچھی فصل کاٹ لیتا ہے نا. بہرحال تو اب اس کو یہ نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے لگا. اب چھاپ دیکھو اس کو مروایا کس نے, پہلے بتا چکا اس کی ماں نے. یہ ہے الملک عقیم بانج, سگی ماں جس کے رحم سے پیدا ہوا ہے, کیونکہ ماں اس کی ماں تھی. جب یہ اتنا صفاق پیدا ہوا تو کسی ماں کے پیٹ سے تو آیا تھا نا. اب آپ اندازہ کر لیجئے کیوں اسے اقتدار کی حوث تھی. ملکہ خضرا کو اقتدار بھوکی تھی, اور مہدی کے زمانے میں اپنے شوہر کے زمانے میں اس کا راج تھا, پردے کے پیچھے سے حکومت کرتی تھی نا. تاریخ میں نہیں گزری ایسی عورتیں جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے حکومت کرتی تھی. دنیا کے بادشاہ ہوتے تھے وہ, اور بیوی کے سامنے ملکہ کے سامنے بکری ہوتے تھے. ویسے ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہوگا تقریباً. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. تو بھائی شوہر تو قدموں میں بیٹھ جائے گا, شوہر تو مان لے گا, بیٹا تو بیٹا ہوگا, بیٹا تو بیٹا. اس نے اس لیے اقتدار دلوایا تھا اس بیٹے کو ہادی کو کہ پوری حکومت, یہ تو بچہ ہے نا. جب میں نے مہدی کو قابو میں رکھا اس کے باپ کو تو یہ تو بچہ ہے, اور پتہ نہیں تھا کہ نوجوانی کیا چیز ہوتی ہے. بادشاہ تو بادشاہ تھا, اس کے دماغ میں تو بھوسا بھر گیا تھا, خناس بھر گیا تھا, میں بادشاہ ہوں اتنی بڑی سلطنت کا جس کا سورج غروب نہیں ہوتا. اتنی بڑی سلطنت مشرق سے مغرب شمال سے جنوب, اتنی بڑی حکومت تھی عباسیوں, خناس تھا. جیسے ماں کو نکال دیا تھا نا ایک طرح کے, نظر بند کر دیا تھا گھر میں چند غلام و کنیزوں کے ساتھ, لیکن وہ پچھلے 10 سال میں پورا کام کر کے بیٹھی ہوئی تھی سارا. اس نے پوری, یہ اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا, وہ اپنے کام میں لگی ہوئی تھی. اس کو تو یہ ہوش بھی نہیں تھا کہ میری ماں میرے ساتھ ایسا کرے گی. اس نے ہارون رشید کو تیار کیا کہ تو خلیفہ بنے گا. وہ تو بھائی خلافت کے بارے میں خوش. جب ماں بیٹے کو مار سکتی تو بھائی بھائی کو نہیں مار سکتا. مارا ہی نہیں مارا, پوری تاریخ بھری, پوری تاریخ سے ملک و عقیم اقتدار بانج. اقتدار کا کوئی رشتہ, اقتدار کی راہ میں جو بھی سامنے آئے گا اس کو ہٹا دو, جو بھی آ جائے. اندھا ہوتا ہے اقتدار, حوث ایسے ہوتے. یہ صرف اہل بیت کا کمال اور اللہ کے دیا وہ منصب. یہاں صرف آپ کو یہ ملے گا کہ رشتوں کے پیچھے جان دے دو. یہ صاحب, ابھی تو میں نے پڑھا ہے پورا, صاحب فقہ کا قیام کہاں سے شروع ہوا تھا؟ ایک منٹ کی تکرار کر دیں, بھول گئے نا سب لوگ. کہاں سے شروع ہوا تھا؟ حسن بن محمد کے معاملے پہ اس کو حوالے کرنا تھا نا. کہ یہ کیسے ہوگا, 100 شہید ہو جائیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو تمہارے حوالے کر دیں گے, تم گردن اڑا دو اس کی. اسی پر تو قیامت. تو یہاں کیا تھا, یہاں رشتے رشتے رشتے, جو اللہ نے رشتے مقدس رشتے بنائے ان کا پاس. جان جاتی ہے چلی جائے, گھر لٹتا ہے لٹ جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ ایک پہلو, اللہ اور رسول کے لڑنا وہ ایک الگ چیز, وہ تو ہے ہی, لیکن میں رشتوں کا تقدس بتا رہا ہوں کہ جتنا رشتوں کا تقدس اہل بیت نے بتایا. کس طرح سے کہ اگر گھر کی کنیز بھی ہے اور ایک مقام پر پہنچ چکی ہے تو بچے معصومین اس کو ماں کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نا. کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ ماں کہہ رہے ہیں. جناب فضا, ان کو کیا کہتے ہیں؟ اما فضا. سمجھ میں آئی ہماری بات؟ یہ سمجھانا چاہ رہے. لیکن وہاں کیونکہ اقتدار ترجیح ہے, پہلے اقتدار بعد میں کچھ ہوگا. تو ملکہ خضرا نے, یہ بھی اسی چکر میں تھا کہ اس کو خوشخبری ملے گی امام کی شہادت کی, اس کو زہر دلوایا, فارغ کیا. 24 سال کی عمر میں ماں نے اپنے بیٹے کو قتل کیا, دوسرے بیٹے کو بٹھایا. دوسرا بیٹا اس کا بھی باپ تو میں نہیں کہہ سکتا, اس کا بھی فنکار تھا اس سے بڑا. اس نے اس کو کانٹا صاف کیا, دیکھ لیا تھا نا کہ میری ماں کتنی چالاک ہے. جب تک یہ زندہ ہے ہارون رشید نہیں بن سکتا. ہارون رشید کا ڈنکا جب ہی بجے گا جب خضرا کا ڈنکا بجے گا. انہوں نے ڈنکا بجا دیا اس کا. اس نے تو سمجھ گئے, ماں نے بیٹے کو مارا, بیٹے نے ماں کا پتہ صاف کرایا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بات کو اور آگے, یہاں تک لے کر آئے. آئیے اب وہ کیوں نکالا تھا ان کو حسین بن علی نے اپنے بھائیوں کو, چچا زاد بھائیوں کو, تم نکل جاؤ میدان سے, جان بچاؤ نکل جاؤ. دو نام ان میں انہیں تاریخ پہ گہرے نقش چھوڑے, دو نام، ایک یحییٰ ابن عبداللہ، ایک ادریس ابن عبداللہ. تفصیل سے کل ان پہ بات کریں گے، لیکن دو تین جملے کہتے ہیں. ادریس ابن عبداللہ کون؟ امام حسن صاحب کے پوتے ہیں نا، ادریس ابن عبداللہ محض ابن حسن مصنع، ابن حسن امام حسن کے پوتے کے پوتے ہوئے، پوتے ہی ہوئے. یہ جو تھے ادریس، یہ وہ ہیں جنہوں نے پوری شمالی افریقہ کی سلطنت سرنگو کی، اور دنیا کے نقشے پہ پہلی حکومت اولاد علی کے ہاتھ میں آئی. فاطمی نے مصر جو کہلائے بعد میں، بعد میں لائنس ہٹ گئے، ٹریکس ہٹ گئے، ان کے بہت سارے گروہ بن گئے فرقے، لیکن جب قائم ہوئی تو کس نے قائم کی؟ جناب ادریس نے. ان کے ہم تفصیل کل بتائیں گے ادریس کی. جناب ادریس ابن عبداللہ جن کو نکالا تھا. کیوں؟ ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا نا شیعوں کو، ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا جہاں سے وہ مقاومت کو آگے بڑھا سکے. لہٰذا شمالی افریقہ میں زمین ہموار تھی، پورے شمالی افریقہ کو سرنگو کیا. کافی عرصے تک یہ حکومت ادریسی حکومت کہلائی. کیا کہلاتی تھی؟ ادریسی حکومت تاریخوں میں. بعد میں پھر وہ فاطمی نے سے، پھر ان کے گروہ بنے، پھر ان کے فرقے بنے، پھر وہ اور پتہ نہیں کیا 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 جو چکر ہوتے ہیں ان کے، تقریباً 22 سے 24 کے قریب فرقوں کے نام ان کے موجود ہیں، اتنے سارے فرقے بن گئے ان کے. لیکن وہ بہرحال فاطمی نے مصر تو کہلائے نا، دنیا نے اس کو شیعوں کی پہلی حکومت قرار دیا تھا کہ دنیا میں شیعوں کی پہلی حکومت یہ قائم ہوئی فاطمی. یہ اتنا بڑا آدمی ادریس ابن عبداللہ. یحییٰ ابن عبداللہ دیلم کی طرف گیا. دیلم اب نہیں ہے، میں آپ کو علاقہ بتا دیتا ہوں. تہران سے 100-125 کلومیٹر، غالباً 120 کلومیٹر ہوگا، قزوین، شہر قزوین. قزوین کسی زمانے میں ایک اسٹیٹ تھی، بہت بڑا ملک، ملک تو نہیں تو ظاہر ایران کا حصہ تھا، لیکن بہت بڑا علاقہ تھا، اور کئی بار یہ مستقل حکومت بھی بنا قزوین. بعد میں یہ ایک چھوٹے شہر کی صورت میں آیا، محدود ہوتے 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 ایک چھوٹا سا شہر بن گیا قزوین. اب پھر اتنا بڑا ہو گیا، اتنا بڑا ہو گیا کہ پھر ایک صوبہ بن گیا. آج کل قزوین ایک پورا صوبہ ہے، پروونس، ایالت، ریاست، یہ کہہ دیجئے اس کو. قزوین سے آگے شمالی ایران شروع ہو جاتا ہے. شمالی ایران، شمالی ایران گیلان کے آگے سے شروع ہوتا ہے، سرسبز، جو دنیا بھر سے لوگ ٹورسٹ دیکھنے آتے ہیں، مازندران، رشت، گیلان، اور بھی بہت سارے علاقے. آمل کا علاقہ ہے، وہ کیسپین سی کا ساحل ہے نا، سرسبز پہاڑ، پہاڑ اتنے سرسبز، اتنے سرسبز جو سمجھ لیجیے جیسے اپنا یہ مری وغیرہ کے علاقے ہیں نا، بھائی یہاں صفائی نہیں ہے، وہاں ذرا صفائی ہے، دیکھ کیا فرق یہ ہے، لیکن ہے بڑا حسین. جیسے یہ حسین ہے ایسے وہ حسین علاقے ہیں سارے. تو اس مازندران اور قزوین کے جو درمیان کا علاقہ ہے نا، وہ ہے کوہستانی علاقہ، اس کو کہا جاتا تھا دیلم. دیلم خشک پہاڑ، جیسے اپنے ہاں یوں آسانی سمجھا دیں، جیسے کوئٹہ کے پہاڑ ہیں خشک، اور مری وغیرہ کے پہاڑ ہیں سرسبز. تو یہ قزوین سے لے کے گیلان تک کا جو علاقہ تھا، یہ خشک پہاڑ، یہ اب بھی ایسے ہی ہے، میں تو جب جاتا ہوں تو جاتا ہوں اس طرف بھی، تو وہ اب بھی ویسے ہی خشک علاقہ، اسے کہا جاتا تھا دیلم. یہ دیلم کا قزوین سے لے کے گیلان کے درمیان تک کا جو علاقہ تھا، یہ کہلا جاتا تھا دیلم کا علاقہ. تاریخ میں جب آپ دیلم پڑھ، یہ کیوں دیلم کی تشریح کر رہا ہوں کہ اب بھی دیلم نام کا ایک شہر ہے، تو کہیں دھوکہ نہ کھا جائیں جب اس کو پڑھیں. دیلم، دیلم مشہور شہر ہے ایران کا، لیکن وہ جنوب میں ہے، بندربو شہر کے پاس، شیراز سے جب جائیں آگے تو پھر وہ آتا ہے، یہ شہر آتا ہے دیلم نام کا، لیکن یہ چھوٹا سا ایک شہر ہے، اس سے کوئی اس کا، اس دیلم کا کوئی واسطہ ہے. تاریخ میں جب بھی دیلم کا ذکر آئے گا، جیسے مرو کا ذکر آئے گا، تو مرو خراسان کا علاقہ ہے. قبرستان، میں نے کل آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بتاؤں گا، آج موقع ہے میرے پاس 4-5 منٹ، تو میں چاہتا ہوں یہ بتا دوں، حالانکہ مجھے جغرافیہ وغرافیہ نہیں آتا، بڑی مشکل سے میں جغرافیہ یاد کرتا ہوں، یقین مانے جغرافیہ بڑی مشکل چیز ہے، لیکن پھر بھی جب تاریخ پڑھتا ہے آدمی تو جغرافیہ اس کو سمجھنا پڑے گا نا، ورنہ تاریخ سمجھ ہی نہیں سکتا کہ بھائی کیا علاقہ کون سا تھا کہاں. طبرستان، جس کے لوگ تبرسی بھی اپنے آپ کو لکھتے ہیں، اور تبری بھی، یہ مورخ تبری وہیں کا ہے. یہ طبرستان کا علاقہ کون سا تھا؟ یہ مازندران، آمل، یہ جو شمالی، یہ جو جادہ دریائی کیسپین سی کا جو ساحل ہے، یہ علاقہ تھا سارا طبرستان کا، اور کافی بڑا علاقہ تھا، اس کو کہتے تھے طبرستان. اس کا جو مرکز تھا وہ شہر آمل تھا. آمل، جبل عامل نہیں، وہ لبنان میں ہے، عین سے جبل عامل، جس کے ہر علامہ حر عاملی عین سے. یہ ہے الف مزبرہ، جس کے ہیں آیت اللہ جواد عاملی. مجھے تو بھائی مراجع کے نام یاد ہے، میں اور کیسے سمجھاؤں آپ کو، سلوات بھیجیے محمد آل محمد، ہمیں تو یہی آتے ہیں. تو عین والا یا عین والا عامل الگ ہے, وہ ہے جبل عامل لبنان, وہ پہاڑی علاقہ جنوب لبنان کا جہاں بولبک وغیرہ ہے, اور یہ ہے الف مزبر عامل, آیت اللہ جواد عاملی, آیت اللہ حسن زادہ عاملی, یہ الف مزبر والا آ, اور علامہ حر عاملی عین والا جبل عامل والے, ٹھیک ہے. یہ عامل وغیرہ اس کے پائے تک تھے. اب وہ ظاہر ہے طبرستان نہیں رہا, تبر بھی نہیں رہا, تبری بھی نہیں رہے, تو وہ علاقوں کے نام بدل گئے. تاریخ میں جب پڑھتے تو یہ نام آتے ہیں, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, بھائی یہ کون سا علاقہ تھا, کہاں کا علاقہ تھا, کوئی اب تو وہ نام نہیں رہے نا, سارے نام تبدیل, شہروں کے نام بدل گئے, ملکوں کے, تو جغرافیہ بدلتا رہتا ہے. عقیدہ کا دفاع کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. عقیدہ بچانے کے لیے لوگوں نے ہجرتیں کی ہے نا, کیا بچانے کے لیے, اپنا مذہب بچانے کے لیے مکہ چھوڑ دیا, پھر مدینہ چھوڑا, پھر عراق چھوڑا, جہاں جہاں جاتے تھے چھوڑ گئے, سبزوار چھوڑا, کسی نے نیشاپور چھوڑا, کسی نے مشہد چھوڑا ہے نا, کسی نے یزد چھوڑا, کسی نے رفسنجان چھوڑا, کسی نے بخارا چھوڑا, بخارائی جو کہلاتے ہیں, بخاری بخارائی, کسی نے بخارا چھوڑا ہے نا, کیوں, دین دین دین, ہندوستان چھوڑا یعنی بھارت چھوڑا, پاکستان آئے کس لیے, بھائی نام تو یہی لگا تھا نا, اب اس پہ عمل ہوا نہیں ہوا, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اس کو چھوڑ دیجئے, کی کس لیے ہجرت, مسلمانوں کے لیے, اسلام کے لیے, اسلام کے نام پہ نا, ہوا کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ الگ بحث ہے, سب اچھا ہی ہوا ماشاءاللہ, بہت اچھا ہو رہا ہے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر, یا علی, بس ختم کر دیا میں نے آپ کے, بہت آج کی بہت خوش ہو گئی, لیکن میں کیا کروں, مجبوری ہے کہ میں واقعات کو ایک تسلسل سے لا رہا ہوں نا, ایک ترتیب سے, گڑبڑ نہ ہو جائے تاکہ آپ کے ذہنوں میں بات آ جائے, ایک ترتیب قائم رہے واقعات کی. اب کل بتائیں کہ دیلم میں, دیلم میں کون پہنچے تھے, یحییٰ ابن عبداللہ, انہیں نے دیلم, بہرحال بعد میں تو ان کا بھی نصیب میں شہادت ہی آئی, لیکن بہرحال یہ دو وہ ہیں جن کے جنہوں نے تاریخ پہ گہرے نقوش چھوڑے, بہت اثرات, یعنی جہاں گئے مکتب اہل بیت ایسے نہیں پھیلا. آج کل پھیلنا تو دور کی بات ہے, سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے نا, کیونکہ سگڑنے والے بہت آ گئے, سگڑنے والے بہت آ گئے. پہلے یہ ایک ایک جاتا تھا, ایک ایک فرد, پوری پوری اسٹیٹس, پورے پورے صوبے, پورے پورے علاقے کو اہل بیت کا غلام بنا دیتا تھا, ہے نا. ابھی ہمارے سامنے مرحلہ دوسروں کو لانے کا نہیں ہے, اپنوں کو بچانے کا ہے. ہم اس مشکل میں زندگی کرنے والے لوگ ہیں کہ ہم باہر کہاں تک توجہ دیں, ہمیں یہ مشکل ہو رہی ہے کہ اپنوں کو کیسے سنبھالیں, کیسے سنبھالیں. سمجھ گئے آپ میری بات, یہ حالات آج کے, آج محاذ اندر سنبھالنا پڑ رہا ہے. خدا کرے یہ ہماری نسلیں بچ جائیں, وہ جو حملے اور یلغار ہم پر ہو رہی ہے نا, ہمارے نظریات پہ اٹیک ہوا ہے, جسم پر نہیں, جسم کی موت سے نظریہ تھوڑی مرتا ہے, اب جو اٹیک ہو رہا ہے وہ نظریات, تشیع کے نظریات پر ہو رہا ہے, عقائد پر ہو رہا ہے. مسخ کر دو, ٹکڑیوں میں بانٹ دو, عجیب عجیب حرکتیں بارہ. لیکن یاد رکھیے, جیسے ہر فرعون را موسیٰ, ویسے ہر یزید را حسین. جب حالات ایسے ہونے لگیں سمجھ لو کوئی حسین آنے والا ہے. اس لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا. اب دیکھیں تقریباً 40 سال مجھے ہو گئے آپ کے سامنے مجالس پڑھتے ہوئے, نوجوانی سے شروع کیا تھا آپ کے سامنے بتا دیے کہ مجھے پڑھتے ہوئے, ظاہر ہے کہ آپ سمراد یعنی کہ آپ ہی تھے, آپ کہاں تھے, کہاں میں کہاں تھا, لیکن 40 سال ہو گئے ہیں. لیکن میں ایک بات اطمینان سے کہتا ہوں سب کو, اس وقت بھی ریکارڈنگ ہوتی تھی نا جب میں پڑھتا تھا, اس وقت ویڈیو بنتی تھی پورے, وہ ویڈیوز بھی ان کے بعد موجود ہیں پرانی, کبھی کسی نے میری زبان سے مایوسی کا جملہ نہیں سنا ہوگا. بدترین حالات دیکھے ہم نے, آپ نے دیکھے کہ نہیں دیکھے, درجنوں لاشیں بھی دیکھے, سینکڑوں بھی دیکھے, اٹھائے بھی, لیکن نہیں, مایوسی نہیں, مایوسی نہیں. میں نہیں کہہ رہا میں بہت بڑا مومن ہوں, اللہ مجھے معاف رکھے خوشتائی سے, لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں. کیوں, مایوسی نہ پھیلاؤ قوم میں, مایوسی کی بات ہے. کیوں بابا, مجھ پہ جب ایسی کیفیت تاری ہوتی تھی تو ایک اور چیز میرے دماغ میں آتی تھی, جب رات کو پریشان, نیند نہیں آ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کیا نہیں ہو رہا, کیسے سنبھالیں, لوگوں کو اپنا بھی سامنا کرو, ادھر بھی کیا کریں, کہاں جائیں, دنیا میں ایک اطمینان سکون ہوتا تھا اچانک. کیوں, جب یہ سوچ لیتا تھا کہ جب مجھے اتنی فکر ہے میں چپ پدی کا شوربہ میں جانتا ہوں، میری حیثیت کیا، میری اوقات کیا، میں اتنا چھوٹا سا معمولی سا طالب علم ہوں، میری اوقات ہی کیا ہے؟ جب مجھے اتنی فکر ہے تو جس کا دین ہے، شیو یہ حقیقت بتا رہا ہوں تمہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے تمہارا، جس کا دین ہے اس کو کتنی فکر ہوگی، جو وارث ہے ہمارا، جو انتظار کر رہا ہے امام زمانہ، اس کو کتنی فکر ہوگی؟ بس جب یہ آتی تھی نا دل میں بات، دماغ میں، ایک اطمینان ہو جاتا تھا، نہیں کوئی ہے پیچھے ہمارے، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اس لیے کبھی مایوس مت ہونا، اور اب تو مایوسی کے دن بھی انشاءاللہ ختم ہونے والے ہیں، مجھے تو ایسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ یہ جو سامراج بڑھتا چلا آ رہا ہے، چڑھتا چلا آ رہا ہے نا، بس سمجھ لو جب انسان کے بس سے باہر نکل جائے نا بات، تو بس اس کا مطلب کچھ غیب سے ظاہر ہونے والا ہے، جو ان شیطانی طاقتوں کو لگام دے گا، جو ان شیطانی طاقتوں کو نیست و نابود کرے گی۔ یہ عقیدہ کربلا میں تھے نا 72، کیا عقیدہ تھا ان کا، کیسا عقیدہ تھا، حق پر ہے نا، کتنی بڑی مثال ہے، یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، کتنی بڑی مثال ہے۔ جتنا عاشور کا دن بڑھتا چلا جاتا تھا، مقاتل لکھتے کہ انصار حسینی کے چہرے گلنار، خوشی سے سرخ، چہروں پہ نور، کیوں بھائی؟ جو یقین ان کے پاس تھا، جو وہ جانتے تھے، وہ تھوڑی جانتے تھے، آدھا، وہ تو نہیں جانتے، یہ جانتے تھے کہ چند لمحے کی تکلیف بس، اس کے بعد ابدی حیات، اس کے بعد موت خاتمہ، اس کے بعد حسین ہمیں مرنے نہیں دیتا، مومنین کے دلوں میں زندہ، قیامت تک زندہ، ایک ایک شہید زندہ کربلا کا۔ حالانکہ اس وقت کیا تھا، ان کے کتنے ساتھ دینے والے، ہزاروں کا لشکر، پوری دنیا مخالف، جو حامی تھے وہ بھی ڈرے ہوئے گھروں میں بیٹھے ہوئے، بھاگے ہوئے، ساتھ نہیں دیا، 72 آدمی، کیوں؟ 72 دیکھ رہے تھے کہ ہر بار خود حسین کے گھر کا فرد پہلے جانے کی کوشش کرتا ہے ہم سے، وہ تو انصار جانے نہیں دیتے تھے نا، ورنہ صبح عاشورہ بھی سب سے پہلے جو نکلا ہے میدان جنگ کے لیے اجازت لینے، وہ علی اکبر تھا، اور حسین نے اجازت بھی دے دی تھی کہ جاؤ بیٹا، لیکن انصار نے صفے مان لی تھی نا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، فرزند رسول ہم زندہ ہوں اور ہمارے سامنے شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے، کیا منہ دکھائیں گے آپ کے جد کو، رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آپ کے بابا حیدر کرار کو نہیں جانے دیا۔ وہ دیکھ رہے تھے نا کہ یہاں جو لوگ موجود ہیں اہل بیت کے، وہ ہم پر سبقت کر رہے ہیں، اور سبقت کرنی بھی چاہیے تھی کیونکہ اہل بیت ہیں۔ لہٰذا 72 کا یقین کہاں پر تھا، اور علی اکبر کا یقین تو تاریخوں میں درج ہے نا، بابا حق پر ہے نا، جب حق پر ہے تو پھر کیا پرواہ، کتنی مصیبتیں آ جائیں، اس سے بڑے لشکر آ جائیں۔ بات ہوتی ہے کہ پہلے یہ طے کر لو کہ تم حق پر ہو یا نہیں ہو، یہ مسئلہ اصل ہے، وہ مسئلے بات کے ہیں۔ جب طے ہے کہ میں حق پر ہوں تو چاہے میں اکیلا کھڑا رہا ہوں، مجھے کیا پرواہ ہے، میں تو سرخرو جاؤں اپنے رب کی بارگاہ میں، میں تو سرخرو جاؤں۔ یہ علی اکبر نے سکھایا میدان کربلا۔ اب یہ ظاہر ان مجالس میں ایک مجلس میری مخصوص ہوتی ہے نا شہزادہ علی اکبر سے، تو آج بس وہی چند جملے مصائب کے، تفصیل سے نہیں پڑھ سکتا، ہمت نہیں ہے میری، حالانکہ میں شہادت بہت تفصیل سے پڑھتا ہوں، لیکن چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ علی اکبر ہے کیا؟ یہ شبیہ پیغمبر ایسا لقب نہیں ہے کہ جو ایسے کسی نے دے دیا اہل بیت میں سے کسی نے، کہ نہیں، یہ آپ کا اتنا مشہور لقب تھا کہ جو شام سے آئے تھے نا، وہ بھی ایک دوسرے کو دکھاتے تھے کہ حسین کا یہ بیٹا شبیہ پیغمبر ہے۔ عالم اسلام میں یہ بات مشہور تھی کہ دلبر رسول، نواس رسول حسین کا ایک بیٹا ہے، کیونکہ مدینے سے بات نکلی تھی نا، باہر چلی گئی تھی، بزرگ صحابہ کرام بچوں سے کہتے تھے، جوانوں سے کہتے تھے، حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہو، حسین کے اس بیٹے کا چہرہ دیکھ لیا کر، کیا ہے، کیا ہے کہ جس کو سینے سے لگا کر حسین نے نفرین کی تھی عمر سعد پہ، خدا تیری نسل کو قطع کرے، جس طرح سے تو میری نسل کے پیچھے پڑا ہے۔ اب آپ سوچیے علی اکبر ہے کیا کہ کوفے کے بازار سے جب اسیروں کا قافلہ گزر رہا تھا، آگے آگے نیزوں پہ سر تھے، ایک موڑ پر ہجوم تھا، کوفے کی بیویاں کھڑی تھیں، خواتین کھڑی تھیں، سروں کو دیکھتے دیکھتے اچانک ان کی نگاہیں پڑیں علی اکبر کے سر پہ. علی اکبر کا سر دیکھ کر کہتی تھی کاش اس کی ماں اس سے پہلے مر گئی. رو رو کر کہتی تھی, چہرہ پیٹ پیٹ کر. جب علی اکبر میدان کی طرف گئے تو حسین کی کیفیت عجیب تھی. علی اکبر نے مڑ کر جب دیکھا ہے نا تو کیا دیکھا تھا, بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے چلا. حسین کی یہ حالت, کسی کے رخصت پہ یہ عالم نہیں تھا حسین کا جو علی اکبر کی رخصت. علی اکبر نے ہاتھ تھام کے بابا سے پوچھا تھا, گھوڑے سے اتر آئے تھے, بابا رخصت کر چکے ہیں مجھے, ایسے میرے پیچھے آئیں گے, میں کیسے جاؤں گا, یہ وہ موقع ہے جب آپ نے کلیجے سے لگا کے کہا تھا میرے لال کوئی تیرا تجھ جیسا بیٹا ہوتا. جب علی اکبر نے جنگ کا آغاز کیا نا تو حسین کی کیفیت یہ لکھی ہے بعض مقاتل میں کہ حسین کبھی دائیں طرف دوڑتے تھے کبھی بائیں طرف. جانتے ہیں کیوں؟ جس سمت میں علی اکبر حملہ کرتے ہوئے جاتے تھے نا حسین اسی طرف دوڑنا شروع کر دیتے تاکہ میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے, میرا علی اکبر میری نظروں کے سامنے رہے. ایک وقت وہ آیا جب حسین کا محلقہ, حسین کا محرو, حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گیا, یا یوں کہیے کہ گہنا گیا. اب حسین آوازیں دے رہے ہیں علی اکبر علی اکبر کہاں ہے, کس طرف ہے, آواز دے کہ بوڑھا باپ تجھ تک پہنچے. علی اکبر کے کانوں میں آواز آ رہی ہے مگر علی اکبر کیسے بتائے, بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, بابا تیرے علی اکبر کا خود گر گیا, بابا تیرے علی اکبر کی سپر گر گئی. بس اب تو چاروں طرف سے تیر تبر شمشیر ان کے وار ہو رہے ہیں. زخموں سے چور ہو کر علی اکبر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے, ایسے گرے کہ اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں, ابھی گھوڑے سے نیچے نہیں گرے. بس یہ سنان ابن انس ملون آگے بڑھا, اس نے پوری برچھی جوان کے کلیجے میں اتارا. اب جو اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا تو جوان کی پسلیاں نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئے. بس اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پہ ٹھہرا نہ گیا, آواز دی گرتے گرتے یا بتاہو علیک منی السلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کی دنیا تاریخ ہو گئی. یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا, اے میرے بیٹے علی اکبر تیرے بعد زندگانی پر خاک. زندگی ویران, سجھائی نہیں دیتا حسین کو کچھ, غش کھا کے گر پڑے جلتی ریت. سنبھالا اپنے آپ کو, کھڑے ہوئے دو چار قدم چلے پھر گر پڑے. جب حسین سے چلا نہ گیا تو حسین نے اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع, پکارتے جاتے اے علی اکبر اے علی اکبر, کس طرف گرا ہے آواز دے کہ بوڑھا باپ تیرے سرحانے پہنچ سکے. نہ جانے کس طرح حسین ٹھوکریں کھاتا ہوا علی اکبر کے سرحانے پہنچا, سر اٹھا کے زانو پہ رکھا, دیکھا کچھ رمق جہاں باقی ہے, رخساروں پہ رخسار رکھ. میرے لال آنکھیں کھول, علی اکبر آنکھیں کھول, دیکھ بابا آیا, تیرا بابا آیا. علی اکبر نے آنکھیں کھولی, بابا کو سلام کیا, حسین نے جواب دیا, پھر پوچھا میرے لال کس حالت میں ہے. علی اکبر فرماتے ہیں بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گئی, بہت اذیت ہے, بہت اذیت میں ہوں. بس اب یہاں سے روایت وہی ہے, واقعہ وہی ہے, لیکن جہاں تک لفظوں کے استعمال کی اجازت ہے وہ لفظ میرے ہیں. اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا حسین سے, حسین یہ امتحان بھی دے گا. پھر جلتی ریت پہ لٹا دیا, دونوں زانوں زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پر، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر اور دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے۔ بس مجھے نہیں معلوم روایت کا، میرا دل کہتا ہے کہ یہ وہ وقت ہوگا کہ جب حسین کا نانا بھی آ گیا ہوگا، بابا بھی آ گیا ہوگا، بھائی بھی آ گیا ہوگا، ارے ماں تو مدینے سے ساتھ ساتھ آ رہی، سب نے ہمت بڑھائی ہوگی، بیٹا حسین یہ امتحان اور دینا، یہ امتحان۔ بس اللہ اکبر کہا، برچھی کے پھل کو کھینچا، کلیجہ ساتھ نکل آیا، ادھر کلیجہ نکلا، علی اکبر کا دم نکل گیا، ساری طاقت جمع کی، حسین نے علی اکبر کو اٹھا تو لیا مگر چلا نہ گیا، پھر جلتی ریت پر لٹایا، پہلے گنجے شہیداں کا رخ کر کے آواز دی، میرے شہرو تم تو میری ایک آواز پر آ جاتے تھے، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا، مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں۔ خیموں کا رخ کر کے آواز دی، اطفال بنی ہاشم آؤ، حسین کی مدد کرو، حسین سے لاشا نہیں اٹھتا۔ ادھر خیموں کے پردے اٹھے، بچے نکلے، ادھر حسین نے، اب جو لفظ پڑھ رہا ہوں وہ بالکل روایت کے ہیں، دمعۃ الصاخبہ دوسری جلد، کیونکہ جب میں نے کلمات کہیں ادا کیے تو میرے بہت سارے دوستوں نے مجھ سے سوالات کیے، تو اس لیے میں اب تمہیں بتا رہا ہوں کہ کہاں ہیں یہ جملے، جو جملے اب پڑھ رہا ہوں، کس طرح سے اٹھایا حسین کو، سنو، اٹھایا علی اکبر کو حسین نے، علی اکبر کے بازوؤں میں اپنے دونوں بازو ڈالے، علی اکبر کے سینے کو اپنے سینے سے چمٹائے، اور اس طرح حسین علی اکبر کو گھسیٹتا ہوا لے کر چلا کہ علی اکبر کے دونوں پیر ریت میں گھسٹ رہے تھے، اٹھا نہیں سکتا تھا حسین، کھینچ رہا تھا علی، علی اکبر کے دونوں پیر ریت میں گھسٹ، بچے پہنچ گئے، بچوں کی مدد سے لاشے کو پہنچا دیا خیمہ گاہ، بیویاں جمع ہو گئیں، علی اکبر کا ماتم شروع ہوا، ثانیہ زہرا نے نگاہیں دوڑائی، ام لیلہ نظر نہیں آئی، علی اکبر کی ماں نظر نہیں آئی، فضا سے کہا فضا جا علی اکبر کی ماں کو تو بلا کر لا، سنو زادارو آخری جملہ، اب جو فضا جناب ام لیلہ کے خیمے میں داخل ہوئی تو کیا منظر تھا، ام لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی، کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی، آوازیں دیتی جاتی تھی، لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا، ارے مجھے راستہ بتاؤ، مجھے اپنے علی اکبر کے پاس جانا۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب۔